بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ انہوں نے کہا: کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ رہنے پہ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے پاس آئے اور وہ علم جو اللہ نے انہیں خاص طور پہ دیا تھا اس کی طلب میں اس کے سیکھنے کے لیے تشریف لائے. حضرت خضر نے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرنے پڑے گی، ہمارے کیے پہ سوال نہیں کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے. ایک بات ہوئی، سوال کر ڈالا، پھر دوسری چیز دیکھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اول العزم انبیاء میں سے ہیں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور ایک چیز شریعت کے خلاف بظاہر دیکھیں کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ وہ حکمت تو پتہ ہی نہیں تھی اور وہ علم تو پتہ ہی نہیں تھا جو حضرت حضر کے پاس ہے، تو بولنا تو تھا ہی. بار بار صبر کے کہنے کے باوجود بھی کہہ رہے، تو حضرت خضر فرمانے لگے: بھائی ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ رہنے پہ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بولے: اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقین آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں. چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے کا انکار کر دیا. پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے. مطلب یہ تھا کہ بستی والوں نے مہمانی سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس دیوار کی مرمت پر آپ ان سے جائز اجرت وصول کی جا سکتی تھی، جس سے ہمارا کھانے کا انتظام ہی ہو جاتا. یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے. اب فرمایا: قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. انہوں نے کہا: لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. جدائی تو ہو گئی، اب تو آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا میں نے کشتی کا پھٹا کیوں نکالا، بچے کو قتل کیوں کیا، دیوار کو کھڑا کیوں کیا، اس کی بات ہی بتا دوں. اب مسفینہ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، یہ بھی میں نے احسان کیا ہے. لیکن بعد یوں نظر زہری نظر میں وہ غلطی نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں اس ملاح کی خیرخائی تھی. آگے ظالم بادشاہ کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا، میں نے عیب دار کر دیا کہ وہ عیب دار سمجھ کے اسے چھوڑ دے اور اس غریب ملاح کی مزدوری کا سلسلہ چلتا رہے، اس لیے میں نے اسے عیبدار کر دیا. لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. دیکھنے میں تو بچے کا قتل ہے، لیکن یہ بچہ انجام کے لحاظ سے بڑا خطرناک بن رہا تھا. بس اوقات اللہ کسی کے بچے کو لے لیتا ہے، تو یہ نہ کہا جائے ابھی تو اس بچے کا جانے کا وقت نہیں تھا. ارے میاں، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیا پتہ اللہ کی اس لینے میں کیا حکمت ہے، یا اللہ تمہیں صبر پہ کیا دینا چاہتا ہے، یا اس امتحان میں اللہ تمہارے لیے آخرت کیسی سنوارنا چاہتا ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ اس کا متبادل تمہیں اس سے اچھی چیز دینے والا ہو. صبر کر لو اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا کرو. تو یہاں بھی بظاہر تو بچے کا قتل ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی خیر تھی. پھر ایک اور بات یہاں سمجھائی کہ انسانیت کا تحفظ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایمان کا تحفظ انسانیت کے تحفظ سے بھی بڑھ کر ہے. انسان کا تحفظ بہت بڑی بات ہے، لیکن ایمان کا تحفظ انسان کے تحفظ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اب یہاں ایک طرف بچے کی جان ہے اور ایک طرف معاملہ ایمان کا ہے، ایمان کا ہے. ایمان بچانے کے لیے بچے کو قتل کر دیا. اگرچہ آج کسی باپ کے لیے جائز نہیں کہ بیٹا خطرہ بنے تو قتل کر دو، یا قاضی کسی بچے کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اسے قتل کر دو، لیکن قرآن نے یہ واقعہ ذکر کر کے محفوظ کر کے یہ سبق ضرور دے دیا کہ ایمان کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے، ایمان کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے، کہ جو خطرہ بننے والا تھا اسے بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا. لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو، اس نے سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو. وَأَمَّا الْجِدَار، رہی یہ دیوار، تو وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے اس کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا. ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں. یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ نے صبر نہیں کیا. سبحان اللہ، باپ نیک ہو تو بچوں کی رزق کی حفاظت کے لیے اللہ نبی سے مزدوری کروا رہا، ہاں بچوں کے رزق کی حفاظت کے لیے نبی سے مزدوری کروا رہا، باپ نیک تھا. ہاں تو بھائی، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ دیں کما کما کر اور اپنا ایمان بگاڑ دیں، اس سے زیادہ ضروری خود اچھے ایمان والے بنا دیں، بچوں کو بنا دیں، اللہ رزق کے دروازے خود کھول دے گا. ہاں اگر نیک ہے باپ تو اس کے اثرات سات پشتوں تک رہتے ہیں. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے جب آدمی نیک ہوتا ہے تو اللہ انہیں برکت دیتا ہے اور اس برکت کے اثرات سات پشتوں تک جاتے ہیں. تو نیک باپ تھا، اولاد کے لیے اللہ رزق کا انتظام یوں کر رہا کہ نبیوں سے خدمت لے رہا، دیوار بنا دو، نیچے ان بچوں کا خزانہ ہے تاکہ محفوظ رہ سکے. تو اسی کا تذکرہ فرمایا ذَلِكَ تَأْوِيلُهُمَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ، تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے. ایک سوال تھا چند نوجوانوں کے بارے میں کیا ہے، وہ کون تھے، دوسرا سوال تھا خضر حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ ذی القرنین کون تھا. فرمایا یہ لوگ تم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تین سوالات کیے تھے. ایک تو یہی تھا کہ جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا اس کے بارے میں بتائیں یہ کون تھا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا کہ ذی القرنین، اس کا اصل معنی دو سینگوں والا، ذی القرنین. اور یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ کسی نامعلوم کی وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا. قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیل نہیں بتائی وہ کون تھا اور کس زمانے میں تھا. البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا. قرآن نے اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے تین لمبے سفر کیے تھے، پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار بھی تعمیر کی تھی. تو یہ ذی القرنین کا تذکرہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. واقعی یہ کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے سے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ دلدل جیسے سیاہ چشمے کے ڈوب رہا ہے۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی، ہم نے اس سے کہا کہ اے ذی القرنین، تمہارے دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ یہ اس کا پہلا سفر ہے، مطلب یہ تھا کہ اس وقت مغرب میں دنیا کے جو آخری آبادی تھی، آخری آبادی ذو القرنین، وہاں تک پہنچے، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ہاں، تو وہاں پہنچے وہ۔ قال اما من ظلم فسوف نعذب، انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ یہاں ذو القرنین کے جواب کا حاصل یہ کہ میں انہیں رائے راست پر آنے کی دعوت دوں گا، جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کر کے ظلم کا ارتکاب کریں گے انہیں تو میں سزا دوں گا، اور جو لوگ ایمان کی دعوت قبول کر کے نیکی اختیار کر لیں گے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوگا۔ تو یوں ذو القرنین کا یہ ایک دوسرا سفر ہے، ثم اتبع سببا، پھر دوسرا سفر شروع کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، کہ جب دوسرے سفر کا ذکر ہے کہ وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک جا پہنچے۔ یہاں کچھ غیر متمدن لوگ رہتے تھے، ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا، سب سے پہلے کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ کے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ بھی نہیں تھی، بلکہ سورج کی کرنیں ان پہ براہ راست پڑتی تھی، زندگی گزار رہے تھے، کوئی چھت نہیں بناتے، گھر نہیں بناتے تھے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ذو القرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے پہ چل پڑا، یہ تیسرا سفر ہے۔ قرآن کریم نے اس سفر کی تقسیمت متعین نہیں فرمائی، لیکن بیشتر مفسرین کا رائے یہ ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف تھا، شمال کی طرف۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی، شاید حلیہ بھی ایسا ہو ان میں سے سمجھ کے آثار نظر نہ آتے ہوں، اور آگے ان سے جو گفتگو ہوئی وہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوئی ہوگی یا اشاروں سے ہوئی ہوگی۔ تو آپ انتہائی شمالی حصے تک، دنیا کے اس حصے تک پہنچے، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ قالوا یا ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج، انہوں نے کہا ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، کیا آپ ہم کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ یاجوج ماجوج دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑوں کے درمیان درے سے اس علاقے میں آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ علاقے کے لوگ ان کی ان حرکتوں سے بڑے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے ذو القرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں، ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں، اور اس کام کے لیے اگر تمہیں کچھ مزدوری چاہیے تو وہ بھی ہم اس کی بھی پیشکش کر رہے ہیں۔ ذو القرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو، میں یہ دیوار بلا معاوضہ تمہارے لیے بنا دوں گا۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور درمیان ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑ سروں تک ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا اب آگ دہکاؤ، یعنی چادریں رکھتے چلے گئے لوہے کی، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں چادریں لوہے کی رکھتے چلے گئے۔ پھر فرمایا تم آگ لے آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا، آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کا لال انگارہ کر دیا تو کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈے لوں گا، تانبا ڈال دیا اس پر، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پہ چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، ایسی مضبوط بنی اور ایسی پھسلنے والی کہ چڑھ بھی نہیں سکتے تھے سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، ایسی شاندار دیوار بنا دی۔ قال هذا رحمة من ربي، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، بس پھر میرے رب نے جس وقت وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا، ایک یہ کہ یہ سارا کارنامہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں بلکہ یہ سب اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہے، یہ ہے مومن کی شان، کوئی کتنا ہی بڑا کارنامہ سر انجام دے دے تو اس کمال کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں، اس کمال کی نسبت، اس سے آدمی عجب اور تکبر کی بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگرچہ اس وقت دیوار بہت مستحکم بن گئی لیکن اللہ کے لیے اسے توڑنا کوئی مشکل نہیں، زہری شکل کے لحاظ سے بڑی مضبوط ہے لیکن اللہ کے لیے توڑنا مشکل نہیں، جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ نے اس کو توڑنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک رہے گی یا نہیں، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے۔ بعض محققین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ دیوار روس کے علاقے تاغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی، روس کا علاقہ داغستان میں دربندر کے علاقے میں بنائی گئی تھی، اب وہ ٹوٹ چکی ہے۔ یاجوج ماجوج کے مختلف ریلے تاریخ کے مختلف زمانوں میں متمدن آبادیوں پر حمل آور ہوتے رہے ہیں اور پھر وہ ان متمدن علاقوں میں پہنچ کر خود بھی متمدن ہوتے رہے ہیں، البتہ ان کا آخری ریلہ قیامت سے کچھ پہلے نکلے گا۔ تو مختلف واقعات حضرات نے مفسرین نے اس کے بارے میں لکھے۔ آگے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم اس کی عادت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، یعنی ان کا سب سے بڑا ریلہ جو آئے گا یاجوج ماجوج کا آبادیوں میں وہ قرب قیامت میں آئے گا۔ اس دن ہم دوزخ کو ان کے کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرح سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ پھر آگے فرمایا افحسب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میری بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے، یقین رکھو ہم نے ایسے کافروں کے مہمانے کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ کیا تمہیں بتائیں کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں، وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں ان کے ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھ رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات بتایا کہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے صرف خلوص کافی نہیں ہے، نیت ٹھیک ہو، بلکہ نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بڑے خلوص کے ساتھ کوٹہ آنا جانا چاہے، میری نیت ہے دل سے میں کوٹہ جانا چاہتا ہوں، لیکن پنڈی گاڑی میں بیٹھ گیا تو کہاں پہنچے گا، پنڈی پہنچے گا نا۔ تو نیت میں خلوص بھی ہو اور طریقہ بھی ٹھیک ہو۔ تو بدعت ہی آدمی بڑے خلوص سے نیکی کرتا ہے لیکن طریقہ سنت کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اس کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ خلوص بہت ہوتا ہے، وہ اتنا خلوص ہوتا ہے کہ جو وہ نہیں کرتا اسے وہ مجرم کہتا ہے اور گناہگار کہتا ہے اور گستاخ کہتا ہے، خلوص ہوتا ہے اس بیچارے میں لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے۔ تو قرآن یہ بتا رہا کہ صرف خلوص کافی نہیں ہے، طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ بہت سے کافر خلوص کے ساتھ ایک کام اچھا کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی طرف سے اس کام کی کوئی سند نہیں ہوتی, اس لیے وہ ساری محنت برباد ہو جاتی. اس طرح بدعتی بڑے خلوص سے کوئی کام کرتا ہے لیکن اپنے اختراع سے اور اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے سے کرتا ہے, سنت کا طریقہ نہیں ہوتا, تو ساری محنت ضائع ہو جاتی, بیچارہ پیسہ بھی لگاتا ہے, ہاں, اور وہ گیارہویں بھی مناتا ہے, بارہویں بھی کرتا ہے, اتنی لمبی چوڑی بیچارہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے, ہاں, پورا دو گھنٹے لگتے ہیں بعض اوقات فاتحہ پڑھنے میں, لیکن یہ ساری محنت ضائع ہو جاتی, طریقہ سنت کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. تو اسی کے ذکر فرمایا کہ یہ خسارے میں سب سے آگے ہیں. فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, یہ ہیں جہنم کی شکل میں ان کی سزا, کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں سے اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں, جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کے مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے, اتنی شاندار جگہ ہوگی کہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, توحید کا تذکرہ, رسالت کا تذکرہ ہے, اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کی روشنائی بن جائے تو میرے رب کی بات ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ, اللہ کی تعریف اتنی ہے, ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے مخلوق کاتب بن جائے اور ساری دنیا کے درختوں کے کلمے بن جائیں تو سیاہی اور کلمے ختم ہو جائیں گی, مخلوق کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی, اللہ کی بڑائی تعریف ختم نہیں ہوگی. ایسی بڑی شان ہے. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں, البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے, لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. جسے اللہ سے ملنے کی امید ہے وہ خالص اللہ کے لیے عمل کرے. ریاکاری تب پیدا ہوتی ہے جب آدمی کی نظروں سے آخرت اوجھل ہو جائے, ہاں, آخرت اوجھل ہو جائے اور دنیا ہی دنیا ہو, تو پھر آدمی نیکی کی شکل بھی اختیار کرتا ہے لیکن دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے. اور جس آدمی کی نظروں میں دنیا کی حقیقت ہی کچھ نہ ہو, آخرت ہی آخرت, اس کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. ورنہ اگر دنیا ہی مقصد ہے تو نیکی کی شکل بھی اختیار کرے گا تو دنیا سمیٹنے کے لیے, دنیا کے مفادات سمیٹنے کے لیے. فرمایا خالص عمل کرے گا اللہ کے لیے, اسی کا ذکر فرمایا. آگے فرمایا یہ جو فرمانا قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں. یہاں بعض نادان اور جہلا نے یوں ترجمہ کیا کہ انما انا, میں تو میں ہوں بشر تم جیسے ہوتے ہیں, میں تو میں ہوں بشر تم جیسے ہوتے ہیں, یہ تو میں کہیں اور مخلوق ہوں بشر تم جیسے ہوتے ہیں. الگ اس کا ترجمہ ہے میں بشر ہوں تم جیسے, لیکن مجھ پر اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے کہ میری طرف وہی آتی ہے اور تمہارے پاس یہ چیز نہیں آتی. ہاں, اب ترجمہ کرنے والے نے غلط ترجمہ بھی اسی آیت سے کیا ہے, صحیح ترجمہ بھی اسی آیت سے, تو معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ معیار اور کسوٹی نبی کے ارشادات ہیں, معیار اور کسوٹی صحابہ کی ترجمانی ہیں کہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم کیا سمجھا. اگر ان کی زندگی ہٹا دی جائے تو پھر لوگ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ کر سکتے. ہاں, آگے سورہ مریم ہے, اس سورت کا بنیادی مقصد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے. اگرچہ مکہ مکرمہ جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی خاص آبادی نہیں تھی, لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے جہاں عیسائی مذہبی کی حکمرانی تھی, اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت مریم, حضرت زکریہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چونچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات خوب بیان ہوئے، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کے بیٹے نہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء اکرام کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اس لیے بعد دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آ گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزانہ ولادت اور اس وقت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئی، اس لیے اس صورت کا نام ہی مریم ہے۔ کاف ہا یا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ تذکرہ اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ دعا کا ایک ادب یہی ہے، آہستہ آہستہ پکارا جائے، خاص طور پہ جب آدمی تنہائی میں ہو، اکیلے ہو۔ دعا کا ایک ادب، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے اللہ سے اللہ کو پکارو۔ اجتماعی دعا ہو، بعض موقع پہ اللہ کے نبی نے کی ہے اور وہ آواز بلند کی ہے، لیکن خلوت کی تنہائی کی دعا وہ چپکے چپکے اور آہستہ آہستہ ہو، وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ قال ربی انی وہن العظم، انہوں نے کہا میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئیں اور سر بڑھاپے کے سفیدے سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ حضرت زکریہ اللہ سے کہہ رہا ہے، مولا اگرچہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، چاندی چمک رہی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے آپ پر اعتماد بڑا ہے، اس لیے کہ میں کبھی دعا آپ سے کی ہے اور نا مراد ہوا ہوں ایسے نہیں ہوا۔ اگرچہ یہ بڑھاپا ہے اور یہ موسم بچے مانگنے کا ہے نہیں، لیکن آپ سے مجھے امید بہت ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور اولاد اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا رہوں گا، نہیں، مجھے تو یہ فکر ہے کہ وہ میرا نائب بنے گا اور قوم کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ ہاں، وہ تو میں دین کی خدمت کے لیے آپ سے مانگ رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، میری بیوی بانجھ ہے، لہذا اپنے خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو، یعقوب کی بھی اولاد سے بھی میراث پائے، یا رب اسے ایسا بنا دے جو خود آپ کو پسندیدہ ہو۔ آواز آئی، اے زکریہ، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے اس کے نام کا کوئی اور شخص ہم نے پیدا نہیں کیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریہ نے کہا میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کے سال کو پہنچ گیا ہوں، میرا جسم سوکھ چکا ہے، کیسے بیٹا ہوں؟ میں جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی پھر جوان ہو جائے گی، یا اسی بڑھاپے میں ہوا کیسے ہوگا؟ فرما ہاں ہاں ایسے ہی ہوگا، تم بوڑھے کے بوڑھے رہو گے اور تمہاری بیوی اسی عمر کی رہے گی اور پھر بھی ہو جائے گا۔ تمہارا رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ہاں میری قدرت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے، کوئی پتہ چلے کہ کب بیٹا ہونے والا ہے، کوئی نشانی۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ہاں بات نہیں کر سکو گے، یہ علامت ہے کہ تمہارا بیٹا ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی، تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی کی باتیں عطا کر دی تھیں، خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور بڑے پرہیزگار تھے، اپنے والدین کی خدمت گزار، اور وہ سرکش نہ تھے نہ فرمان نہ تھے۔ ہاں، تو یہ سعادت مند بیٹے کی نشانیاں بتائیں، نرمی، پاکیزگی، طہارت، ماں باپ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر اس دن بھی جس دن جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، آگے ہے مریم کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ جب اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ حضرت مریم پاک دامن عورت تھی، جب اجنبی شخص کی شکل میں ایک آدمی کو دیکھا، جب فرشتے کو اجنبی شخص کی شکل میں دیکھا تو گھبرا گئیں کہ اجنبی شخص یہاں سامنے کیسے آ گئے، ہاں تو گھبرا گئیں, اور ایک پاکیزہ خاتون پاک دامن عورت اجنبی مردوں کو دیکھ کر گھبرا ہی جا کرتی ہے. ہاں اب تو اس کا نام خود اعتمادی دے دیا کہ جتنا اجنبیوں سے بات کرے بڑا اعتماد والی ہے, ہاں اور اس کے اندر بڑا اعتماد خود اعتمادی ہے, ہر ایک سے ہاتھ بھی ملا لیتی ہے, بات بھی کر لیتی ہے, ہاں اور جسے کہیں کہ ڈیل بھی بڑی اچھی کر لیتی ہے, ہاں بڑا اعتماد ہے اس کے اندر. لیکن سچ یہ ہے کہ پاک دامن عورت اور نیک سیرت عورت جب غیر مرد کو دیکھتی تو وہ گھبرا جا کرتی ہے. تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا گئیں اور کہا فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تم ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں, میں کوئی انسان نہیں ہوں, نہ گھبراؤ. مریم نے کہا جب یہ بات انہوں نے سنی کہ میں لڑکے کی خوشخبری دینے لے آیا ہوں تو اور گھبرا گئی, میرا بیٹا شادی ہوئی کوئی نہیں, کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے, میری اولاد ہوگی, اور گھبرا گئی میرا لڑکا کیسے ہو جائے گا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہو جائے گا, بغیر باپ کی ہو جائے گا, تیرے شوہر کے بغیر ہی ہو جائے گا, ہاں ایسا ہی ہو جائے گا. تمہارا رب نے فرمایا یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے, ہم یہ کام اس لیے کریں گے کہ تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں. یہ بات پوری طے ہو چکی ہے, انسان کی پیدائش کا عام طریقہ تو یہی ہے کہ مرد عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے حضرت آدم کو اسی طرح پیدا فرمایا کہ ان کی پیدائش میں کسی مرد کا دخل نہ تھا نہ کسی عورت کا, اور حضرت حوا کو چونکہ انہیں کی پسلی سے پیدا کیا اس لیے ان کی پیدائش میں کسی درجے کا مرد کا دخل تھا, عورت کا دخل نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی چوتھی صورت دکھائی, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے پیدا فرمایا, اس میں عورت کا کچھ دخل ہے, مرد کا دخل کوئی نہیں. ہاں تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے, اسی کا ذکر فرمایا. وذکر قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی, قال کذلک ایسے ہی ہوگا. فحملت فانتبذت بی مکانا قصیا, پھر ہوا یہ کہ مریم اس بچے کا حمل ٹھہر گیا. جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پہ چلی گئی. جب امید ہوئی کہ بچہ ہونے والا ہے تو وہ دور چلی گئی, پھر زچکے کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا سہارا لگانے کے لیے, تاکہ ذرا کسی چیز کو سہارا لگا کے بیٹھ جائیں, تو کھجور کے تنے کے ساتھ سارا لگا کے بیٹھ گئی. کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو چکی ہوتی. ایک پاک باز عورت کو کنوارے پن پہ بچہ ہونے کے تصور سے جو بے چینی ہو سکتی ہے, وہ ظاہر ہے ایک پاک باز عورت تھی, ہاں اور اس کو بچے کی امید ہو گئی, بچہ ہونے والا ہے تو کتنی بے چینی ہوئی ہوگی کہ میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی. اگرچہ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے, لیکن کسی دینی نقصان کے اندیشے سے ایسی تمنا منع نہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ شدید بے چینی کے عالم حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتے کی دی ہوئی بشارتوں کی طرف وقتی طور سے دھیان نہیں رہا, اتنی بے چینی تھی کہ خیال ہی نہیں ہے کہ فرشتے کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس لیے بے ساختہ یہ کلمات زبان سے نکلتے کہ میں تو ختم ہی ہو چکی ہوتی, نسیم منسیہ, کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں ہوتا, ہاں پاک باد عورت ہے اور بچہ, اور پھر میں کیسے لوگوں کو مطمئن کروں گی, یہ سوچ سوچ کے بے چین ہو رہی ہے. فرمایا وحزی فنادہ من تحتیہ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا, پھر فرشتہ نے اس کو نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی, غم نہ کرو تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کیا, پانی پیو پیٹھا, اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف پھیلاؤ, اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر چھڑکیں گی, اب کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی رکھو, اگر لوگوں کو کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں آج میں نے خدا رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے, اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. یہاں پہلی شریعتوں میں جو روزہ ایسا بھی تھا کہ بات سے بھی روزہ ہوتا تھا, بات بھی نہیں کرنی ہوتی تھی روزے کی حالت میں, لیکن شریعت محمدیہ کے اندر یہ چیز منسوخ ہو گئی, تو فرمایا کہ میرا روزہ ہے یعنی میں بات بھی نہیں کروں گی. فادت بھی قوم آتا خملو, پھر اس بچے کو اٹھائی ہوئی اپنے قوم کے پاس آئیں, وہ کہنے لگے مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا, اے ہارون کی بہن, نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی, تم نے کیا کر دیا تماشا یہ, یہ تم نے کیا کیا؟ اس پر حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں سے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو بھی پالنے میں بڑا ہوا بچہ ہے، جب کہا نا اس سے پوچھ لو. وہ لوگوں کو اور غصہ ہے، مذاق کر رہی ہے ہمارے ساتھ، یہ بچہ بولے گا جو پگھوڑے کے اندر ہے دودھ پیتا ہے، یہ بولے گا؟ ہاں کام تم نے حرکت کی ہے اور ہمیں اشارہ کر رہی ہے بچے کی طرف. اس پر بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں بھی رہوں مجھ پہ بابرکت بنایا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش سنگ دل نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے سلامتی مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ معصوم سے بچے کی شاندار تقریر ہے. ہاں اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب کوئی آدمی پاک دامنی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ اپنی قدرت کو حرکت دے دیتا ہے. اگرچہ یہ بچہ معصوم ہوتے ہیں، زبان ان کی اس موسم میں بولا نہیں کرتی، اس عمر میں بچے عام طور پہ زبان کھولا نہیں کرتے، لیکن اللہ نے کہا میری مریم کی عزت عفت کا مسئلہ ہے، پاک دامنی کا مسئلہ ہے، اور دنیا ان پر انگلیاں اٹھا رہی ہے. چلو اگرچہ اس موسم میں بچے بولتے نہیں، لیکن آج عیسیٰ تجھے بولنا پڑے گا، آج تجھے بولنا پڑے گا. تو عفت پاک دامنی بڑی دولت ہے، یہ اللہ کی مدد اور نصرت کو کھینچتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کو کھینچتی ہے. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں، اللہ کی شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے. جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو چنانچہ وہ ہو جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. وہ تو ایک پاک دامن اور پاکیزہ خاتون کا بیٹا ہے، اگرچہ اللہ کی قدرت کا شہکار ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور وہ توحید پرست ہے، اور اس نے بھی توحید کی دعوت دی، اور اس نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو یقین اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے. یاد کر جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کوئی کام کر سکتی ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ ابا کہنے لگے بیٹے ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے، ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے. حالانکہ بیٹے نے باپ کو بات تو سمجھائی لیکن ادب کا خیال رکھا، ابا جان کا ابا جان. ہاں دعوت تو دی لیکن ہر جگہ پر ادب کا خیال رکھا، انداز گفتگو، انداز تکلم، طریقہ دعوت اتنا پیارا تھا کہ باپ کا احترام، ادب، بڑائی کا پورا لحاظ رکھا. لیکن باپ کہنے لگا بیٹے تم مجھے سمجھانے کے لیے باز آ جاؤ باز، ورنہ پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دوں گا. ہاں پتھروں سے، اس لیے کہ تم تو میری دکانداری خراب کر رہے ہو، میں بت بنا کے بیچ رہا ہوں اور تم انہیں کی مذمت کر رہے ہو. ہاں میری دکانداری خراب کر رہے ہو. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی. ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی الگ ہوتا ہوں، میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا، مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کا پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا. فلما اعتزلہم، چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے، وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ایک کو نبی بنایا. ان کو بظاہر وہ دنیا سے کٹے اور سارے رشتے ناطے انہوں نے چھوڑ دی اللہ کی خاطر، لیکن اللہ نے پھر ایسی اولاد دی کہ جسے جن کے اندر سے ایک نبیوں کا ایک سلسلہ چلا. اسماعیل دیا، محمد الرسول اللہ آئے. اسحاق دیا جس سے یعقوب پیدا ہوئے، اور سارے بنی اسرائیل کے نبی یہیں سے پیدا ہوئے. جب اللہ کی خاطر رشتوں کو تھوڑا تو اللہ نے ایسے پاکیزہ رشتے دے دیے. ہاں، اور اللہ کے خاطر جب تعلقات چھوڑے تو اللہ نے ایسے پاکیزہ تعلقات اللہ نے عطا فرما دیے، اسی کا تذکرہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، کہ ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کا نیک نامی عطا کی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے. ہم نے انہیں کوہ طور کے دائیں جانے پکارا اور انہیں اپنا راز بنا کر اپنا قرب عطا کیا. ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے نیک مددگار عطا کیا. اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کا نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے. اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے. اور رفعنا مکان علیہ، ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچایا تھا. آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. ان میں سے کچھ ان لوگوں کے اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم، اسرائیل، یعقوب کی اولاد میں سے ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ. ہاں، یہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب تھا. اس کا تذکرہ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی، یعنی ان کے گمراہی کا نتیجہ اللہ کے عذاب کی صورت میں ان کے سامنے آ جائے گا. البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے. یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے، اس تک ضرور پہنچیں گے. وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح شام ملا کرے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوں. وما نتنزل الا بامر ربک، پھر فرشتوں کا آنا جانا یہ سب اللہ کے حکم سے. فرشتے نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں نہ مرضی سے رکتے ہیں، سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اسی کا ذکر فرمایا، اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. آگے فرمایا انسان تعجب کرتا ہے اور یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، یہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں، ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کا کوئی سانچہ بھی نہیں بنا تھا، تو ہم نے اسے پیدا کر لیا. اب تو سانچہ بنا ہوا، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اسی کا تذکرہ فرمایا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا الرحمن کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے. ثم لنحن اعلم بالذین، پھر یہ بات ہم نے خوب جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں. اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس دوزخ پہ گزر نہ ہو، اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پہ ذمہ لے کر، جنتی بھی گزریں گے جہنم کے اوپر سے اور جنتی بھی گزریں گے جہنمی بھی گزریں گے پل صراط پر، لیکن جنتی گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں، جسے کہیں کہ لمحوں کی طرح گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور جہنمی اس کے اندر جسے کہیں کہ الٹے منہ کے بل اس کے اندر گریں گے. اس کا تذکرہ ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن کے سامنے ہماری کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں تھے، کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. کفار لوگوں کے پاس بڑے بڑے شاہانہ محلات تھے، اور جیسے کہیں کہ بڑی بڑی مجلسیں اور بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اسی کا نام کامیابی ہے. تو مسلمان گرے پڑے لوگ، نہ کھانے کو نہ پینے کو، ہاں پھٹے پرانے کپڑے، تو وہ ان مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. اور آج بھی معاملہ کچھ اس کا ہے، ایک طبقہ ہے جو بڑی بڑی مجلسوں میں دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں کے اندر دنیا کے وزارت خارجوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی بولی بدل جاتے ہیں اور اپنے اوقات ہی بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید ہم بڑے کوئی زیادہ ہی جسے کہیں کہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، اور ہم پر کوئی اللہ کا کوئی خاص فضل ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے صبح شام پہاڑوں میں اور اللہ کے دین کے لیے پھٹے پرانے کپڑوں میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے، وہ ان کی نظروں میں حقیر ہوتے ہیں. وہ ان کی نظروں میں حقیر ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری ایسی شاندار نشست اور ایسا شاندار محل اور ایسے شاندار مجلس ہیں, تمہارے پاس کیا ہے, ہم بہتر ہیں یا تم بہتر ہو؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاً. یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھے, جو اپنے ظاہری اسباب میں اور اپنے آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھے. کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑے ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدا رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا ہے, یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے, چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت, تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا. ویزید اللہ الذین اهتدوا ھدا, اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے. جو عمل باقی رہنے والا ہے ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار یہاں بہتر ملے گا, اسی کا ذکر فرمایا. پھر آگے فرمایا, بھلا تم اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں ضرور ملیں گے؟ یہ حضرت خباب ابن ارد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں. وہ فرمانے لگے کہ مکہ مرمہ میں ایک لوہار پیشہ ایک شخص تھا, لوہار کا کام کرتا تھا, اور میرے کچھ پیسے, فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لوہار کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا. حضرت خباب بن ارت نے لوہار کا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا, تو ان کے کچھ پیسے مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل کے ذمے واجب ہو گئے. جب میں اپنا حق مانگنے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہ جھٹلاؤ. میں نے کہا تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ تب بھی میں محمد رسول اللہ کو نہیں جھٹلاؤں گا, ہاں تب بھی نہیں جھٹلاؤں گا. اس پر عاص بن وائل نے کہا اچھا جب مر کر دوبارہ زندہ ہوگا تو وہاں پھر میرے بہت سارے مال اور اولاد ہوگی, اس وقت تمہارے پیسے میں تمہیں وہاں دے دوں گا. مذاق اڑایا اس نے, جیسے آج بازار میں کسی سے کہہ دو نا بھائی قرضہ دے دو میرا, کہتا ہے بھائی چھوڑو بعد میں لے لینا, بھائی دے دو ورنہ مرنے کے بعد دینا پڑے گا. وہ کہتا نہیں مرنے کے بعد ہی پھر میں آپ کو دوں گا. مسلمان بھی کہتا ہے آج. تو اس وقت عاص بن وائل یہ کہنے لگا کہ مریں گے نا پھر دیکھے جائیں گے, یعنی اس کا عقیدہ تو یہ تھا نا کہ مریں گے نہیں. لیکن جب حضرت عاص کی زبان سے اس نے یہ بات سنی کہ جب میں مر کے دوبارہ بھی زندہ ہوں تب بھی تیری بات نہیں مانوں گا, تو اسے خیال ہے کہ اس کا مطلب اس کا عقیدہ مرے گا. اس سے کہا کہ پھر مریں گے تو پھر مرنے کے بعد میرے پاس بڑا مال و دولت ہوگی, پھر تجھے بھی وہاں دے دوں گا. تو یوں کافر نے مذاق کیا, اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا. افرائیت الذی کفر بآیاتنا, کہ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں ضرور ملیں گے, کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں, جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ رکھیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کریں گے. جس مال اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا تنہا آئے گا, اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں. یہ سب غلط بات ہے, وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے, الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے. الم تر ان ارسلنا شیاطین, گمراہی کا سبب اس کا ذکر فرمایا, اور پھر سیاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے. الم تر ان ارسلنا شیاطین, اے پیغمبر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں, لہذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو, ہم ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں کہ ان کے کتنے دن باقی رہ گئے. اسی کا تذکرہ فرمایا. وقال اتخذ الرحمن ولدا, کافر کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا, فرمایا ایسی بات کہنے والوں حقیقت یہ کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے, یعنی اللہ کے شان میں بڑی گستاخی کی ہے. کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے, ایسی بڑی گستاخی ہے یہ کہ تم اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کر رہے ہو, ایسی بڑی گستاخی ہے. قریب کے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو خدائے رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے. یقین رکھو اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے. قیامت کے دن میں سے ایک شخص اس کے پاس ہر شخص اکیلا اکیلا آئے جائے گا. ہاں بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں خدا رحمان ان کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. خالص نیکی کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے ان مسلمانوں کے دل آپس میں جڑ جاتے ہیں, اور گناہوں کا ایک ریئیکشن یہ ہے کہ اس سے آپس میں دلوں میں پھوٹ اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں فرمایا ایمانی زندگی کا ایک بڑا فائدہ جو دنیا میں ملتا ہے وہ آپس کی محبت کی شکل میں ملتا ہے. اسی کا ذکر فرمایا وَكَمْ مَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, چنانچہ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن, بے شک جو لوگ ایمان, آگے فرمایا وَكَمْ مَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ وَثَاثًا وَرِئْيَا, چنانچہ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متعلق لوگوں کو خوشخبری دو, اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں, اور ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. یا کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے, یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی, آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے, آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے, ان کی کہیں سے بھنک بھی نہیں پڑتی. پھر آگے سورۃ طہٰ ہے, اور یہ سورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی, اور مسند روایت سے ثابت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سورت کو سن کر مسلمان ہوئے تھے. جو ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بھنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پہ مسلمان ہو چکے تھے, جس کا انہیں پتہ نہیں تھا. ایک روز گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے, راستے میں نعیم ابن عبداللہ نامی ایک صاحب ملے, انہوں نے حضرت عمر سے کہا آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں, بعد میں جا کے حضور کو قتل کرنا. یہاں تک کہ جب گھر آئے واپس آئے تو کیا غصے سے بھری ہوئی آئے تو بہن اور بنوئی حضرت خباب بن عرص سے سورۃ طہٰ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ سورۃ طہٰ لکھی ہوئی جس پہ لکھا تھا سب چھپا دیا. حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے, انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. یہ کہہ کر بہن اور بنوئی دونوں کو بہت مارا. اس وقت ان دونوں نے کہا آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں اور ہمارے ہڈیاں بھی توڑ دیں اور ان کا قیمہ بھی بنا دیں اور خون کا ایک قطرہ بھی ہمارے جسم سے نکال دیں, لیکن میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں, تو بھی عمر خطاب کا بیٹا ہے, تو اپنے کفر سے نہیں ہٹتا تو میں اپنے اسلام سے نہیں ہٹتی. ہاں تو ایسا ہمت سے مظاہرہ کیا کہ عمر کا دل پگھل گیا, اور جب پگھلا تو کہا پھر مجھے بھی ذرا دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی. کہا نہیں پہلے غسل کر لو. غسل کا طریقہ سمجھایا, غسل کیا, پھر جب آپ باہر آئے اور پھر انہیں جسے کہیں کہ قرآن پڑھ کے سنایا اور انہی آیت کی تلاوت ہوئی تو سبحان اللہ ان کے دل کی دنیا بدلی, اور حضرت خباب فرمان لگے تم جو اسلام لا رہے ہو در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں تمہیں لگ گئی ہیں. چند دن پہلے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعائیں کی ہیں, اے اللہ یا تو عمر ابن حشام جس کا لقب ابو جہل ہے اسے اسلام کی دولت دے دے, یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اے اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما دے. اللہ کے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی. ہاں تو یہی وہ سورت کی ابتدائی آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنی. ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک نام طہٰ بھی ہے, طہٰ بھی. اس تکلیف سے مراد یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار کی طرف سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی وہ مراد ہے. ہاں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ان تکالیف اور ان آزمائشوں میں نہیں رہیں گے. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلوى, البتہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو, آپ اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے آسمان اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, توحید کے دلائل ہیں. آگے اللہ لا الہ الا ہو دعوی توحید ہے, اور آگے پیچھے توحید کے دلائل ہیں. آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ جب وہ واپس مدین سے آ رہے تھے راستے میں اللہ رب العزت نے انہیں نبوت دے دی, اس کا تذکرہ فرمایا. وادی میں پہنچے وہاں روشنی نظر آئی, بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کی تجلیات ہیں, وہاں آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت دی اور معجزے دیے اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اسے اللہ کا پیغام دو. اسی کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے معجزوں کا سامنے ایک مرتبہ دکھایا کہ لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور ہاتھ بغل سے نکالا وہ چمکنے لگا، اسی کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پر لکنت تھی، اللہ سے فریاد کی، اے میرے پروردگار میری خاطر میرا سونا کھول دیجئے، میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، میری زبان میں جو گرہ ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندانی کا ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی، اور علماء نے لکھا اس سے بہتر کسی بھائی کی اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کسی بھائی کی اپنے بھائی کے لیے دعا نہیں ہو سکتی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے مانگی، اسی کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے انہیں بھی نبوت دے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر احسانات کیے اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى، ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وہی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وہی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو، اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اس کا بھی دشمن۔ بچپن کا تذکرہ ہے جب فرعون بچوں کو قتل اور ذبح کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے موسیٰ کے بچاؤ کا انتظام کیا، اور ماں سے کہا اسے صندوق میں ڈال کے سمندر کے لہروں کے حوالے کر دو، پھر ہم جانے اور ہمارا کام جانا، ہاں، اور دشمن بھی وہ اٹھائے گا جو اس کا قاتل ہے، جو اسے قتل کرنا چاہتا ہے، اور ہم اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کریں گے، اللہ ہے نا، ہاں، ورنہ اللہ یہ بھی کہ جنگل میں تم بھاگ جاؤ بچے کو اٹھا کر تاکہ فرعون کی نظریں بھی نہ پڑیں، یہ بھی کر سکتا تھا، ہاں، لیکن اللہ رب العزت نے موت کی ساری شکلوں کے اندر حضرت موسیٰ کو پرورش کی اور زندگی دی، بچانا چاہتا ہے کہ میں بچانا چاہوں تو کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، ساری موت کی شکلیں، صندوق ہوا نہیں جاتی ہے اندر، سانس کیسے لے گا، اور پھر لہریں خود موت کا سامان ہے، سمندر کی لہریں خود موت کا سامان ہے، یہ بھی اس موت کی شکل، پھر ایک اور کہ آئے لہریں اٹھا کر کہیں اور ملک میں لے جاتی، لیکن اٹھائی بھی تو دربار کس کے، فرعون کے دربار میں پہنچا دیا، وہ قاتل کے ہاتھ میں پھر بچہ پہنچ گیا، لیکن اللہ ہے، ہاں، موت کی شکلوں سے زندگی دیتا ہے، ورنہ اللہ تو حضرت مریم سے عدد ہے، جسے کہیں کہ ام موسیٰ سے کہتا کہ بچے کو اٹھا کے ایسے دور چلے جاؤ کہ تمہاری نظریں بھی فرعون کی وہاں نظریں بھی نہ پڑیں، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کہ موت کی ساری شکلیں موجود ہوں، اللہ بچانا چاہے تو کوئی زندگی ختم نہیں کر سکتا، اور جب اللہ ہی نہ بچانا چاہے تو پھر کون بچا سکتا ہے، اسی کا تذکرہ ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، جو تمہیں دیکھتا تم سے پیار کرتا، جو تمہیں دیکھتا تم سے پیار کرتا، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کو کرندوں سے کہتی ہے، کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جس بچے کو پالے، ادھر ماں بے چین ہے، بیٹا اپنے ہاتھ سے سمندر میں پھینک دیا تو کتنی بے چین ہوگی، کتنی بے چین ہوگی، بیٹی کو بھیج دیا ذرا تم دیکھتے رہو اس صندوق کہاں جاتا ہے، دیکھا اس نے محل کے پاس جا کے رک جاتا ہے، اور فرعون کے کرندے اسے اٹھا لیتے ہیں، اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، بچے کے دودھ کا انتظام ہوتا ہے، دائیاں اور عورتیں بلائی جاتی ہیں، وہ اپنے سینے سے لگاتی ہیں، بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، بچہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، بھوکا ہے، لیکن محبوبیت ایسی ہے کہ ہر آدمی اس سے محبت کر رہا ہے، فرعون کی بیوی بھی اس سے بڑی محبت کر رہی ہے، بے چین ہے کہ بچے کی زندگی کیسے بچائی جائے، اتنے میں یہ بہن اجنبی عورت بچی بن کے ان کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک شہر کی ایک بچی عورت بتاتی ہوں، بڑی نیک ہے، بڑی نیک سیرت ہے، اگر اسے بلا لیا جائے اور ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، چنانچہ موسیٰ کو وہاں بلایا گیا اور بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اللہ نے یہ سارا انتظام کیا، بیٹا بھی دے دیا اور اس کے پر معاوضہ بھی دودھ کا ملنے لگ گیا، اور پرورش بھی اپنے گھر میں ہونے لگ گئی، اور یوں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پرورش کا انتظام کیا، اور ماں کو بھی تسلی کا سامان کر دیا، اسی کا تذکرہ فرمایا، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الی امک کی تقر عینها، پھر ہم نے تمہیں اس کٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کو کئی سال مدین والوں میں رہے، اس کے بعد اے موسیٰ تم ایسے وقت پہ یہاں آئے جو پہلے سے مقدر تھا۔ واصطنعتک لنفسی، ہم نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، یعنی نبوت کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، جاؤ تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کے جاؤ، میرے ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل چکا ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہیں وہ ہمیں زیادتی نہ کرے، کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں جو وہ کہے گا، دیکھ رہا ہوں جو وہ کرے گا۔ ہاں میں سن رہا ہوں جو وہ کہے گا اور دیکھ رہا ہوں جو وہ کرے گا، آپ لوگ جائیں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر ہم پر وہی نازل کی گئی کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ تمہاری پرویش تو میرے گھر میں ہوئی، تمہارا رب کون سا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو شکل عطا فرمائی، ہاں گائے کی، بکری کی، بھینس کی، انسان کی، مرد کی، عورت کی، بلکہ ہر انسان کی شکل دوسرے سے مختلف، کروڑوں شکلیں ہیں، کھربوں شکلیں ہیں، تھوڑا سا چہرے کا ایک حصہ ہے، لیکن اللہ نے ایسی تبدیلی کی کہ ہر ایک دوسرے سے الگ نظر آتا ہے۔ ہاں کوئی بہت بڑی زمین نہیں ہے کہ وہاں نئے نئے نقشے بن جائیں، چھوٹا سا حصہ ہے چہرے کا، لیکن اللہ کے یہاں نقشوں کے کتنے خزانے ہیں، اللہ کے پاس نقشوں کے کتنے خزانے ہیں۔ ہر چہرہ ایسا بنایا، حالانکہ اسی چہرے پہ دو آنکھیں بھی رکھنی ہیں، ناک بھی رکھنا ہے، منہ بھی رکھنا ہے، لیکن ایسی تبدیلی کی کہ کروڑوں کھربوں انسان پیدا کیے پھر بھی ایک دوسرے سے الگ نظر آتا ہے۔ ہاں کیسے اللہ کے پاس خزانے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ہر ایک کو سمجھ بوجھ بھی دی، سمجھ بوجھ بھی دی۔ جیسی چیل آتی ہے چوزے فوراً ماں کے پروں کے تلے بھاگ جاتے ہیں، یہ سمجھ کہاں سے سیکھ کے آئے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ بچہ گائے کا پیدا ہوتا ہے فوراً ماں کے تھنوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، یہ سمجھ کس نے دی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں چھاتی سے لگاتی ہے اور فوراً ماں کی چھاتی کو چوسنے لگ جاتا ہے، یہ سمجھ کس نے دی؟ اور پھر جیسے ہی بچہ مچھلی کا پیدا ہوتا ہے پہلے دن سے سوئمنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم تو کرتے کرتے کہ سوئمنگ پوری کرتے ہیں، ہاں وہ آج پیدا ہوا سوئمنگ شروع کر دی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ہر چیز کو اس کی فوراً سمجھ دے دیتا ہے، ہر چیز کو سمجھ دے دیتا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، وہی ہے جس نے ہر چیز کو ایک شکل دی، ثم ھدا، پھر اس کو رہنمائی بھی کی۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، نبی بہت بڑا دانا ہوتا ہے، بلکہ زمین پر اپنے وقت کا سب سے عقل مند اور دانا ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ اب فرعون نے سوالات ایسے چپتے ہوئے کیے کہ ذرا سی آگے پیچھے بات ہو جائے تو قوم کی حمایت میں لے لوں۔ کیا سوال کیا؟ اچھا تم ابھی آئے ہو، جو پہلے لوگ مر چکے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں وہ سب حق پہ تھے تو ہم بھی تو اسی کے راستے پہ ہیں، اگر کہیں سب نہ حق پہ تھے جہنمی ہیں تو قوم سے تمہارے ماں باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے، تمہارے ماں باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے تاکہ ان کو ان کی حمایت لی جائے۔ لیکن نبی بہت بدانہ ہوتا ہے، بات کس انداز میں بات کی؟ میرا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں، ہاں میرا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں وہ کیا تھے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا، وہ اللہ جانتا ہے ان کے بارے میں۔ تو ایسی بات کہی تاکہ فتنہ نہ اٹھے، سوالات بس اوقات چپتی ہوئی کی جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کیا جائے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، ہاں لیکن دانائی اور حکمت کا تقاضا یہ کہ اس انداز کا جواب دیا جائے کہ فتنہ دب جائے، ہاں اور سازشی کو سازش کرنے کا اور پروپیگنڈا کرنے والے کو پروپیگنڈے کا موقع نہ ملے، اس انداز کا جواب دیا جائے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکالیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا، اسی کا تذکرہ فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے کہا ہم تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھی لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا، مقابلہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے جشن کا دن طے ہوا کہ شیطان جو ہے وہ جادوگر فرعون کے ماننے والے وہ بھی میدان میں آ جائیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی میدان میں آ گئے اور یوں وہاں مقابلہ ہوا، انہوں نے رسیاں پھینکیں اور وہ اژدھے اور سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ کر ذرا گھبرائے، فوجس فی نفسی خیفت موسیٰ، اس پر موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا کہ میرے اس لاٹھی بھی تو سانپ ہی بنتی ہے نا، اور یہ بھی سانپ بن گئے اور اژدھے بن گئے دونوں ایک جیسے، تو قوم پھر ایمان نہیں لے کے آئے گی، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا ڈر نہیں، یقین رکھو تم ہی سر بلند ہوگے، آپ پھینکے تو صحیح، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پھینکا وہ القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں سے زمین پر ڈال دو ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے ان سب کو نگل جائے گی، اور اس کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سارے اژدہوں کو اس ایک اژدہے نے اپنے اندر نگل لیا، سارے جادوگر ایمان لے کے آ گئے، اور فرعون کو اس پر بڑا غصہ ہوا، دیش میں آ گیا، کہنے لگا تمہاری میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طریقے سے کاٹ دوں گا اور دنیا کو پتہ چل جائے گا کس کا عذاب سخت ہے، جادوگر کہنے لگے کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، موت کیا ہوگی، ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور ہمیں پائیدار زندگی مل جائے گی، اسی کا تذکرہ فرمایا ہم تو ایمان لے کے آ گئے، اور یہ جادوگروں نے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ دکھایا، انہ من یاتی ربہ مجرمان فإن له جہنم، حقیقت یہ کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اسی کا تذکرہ ہے، پھر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا اپنے میرے بندوں کو لے کے چلو اور اس ملک سے نکلو، جب وہاں پہنچے تو آگے اللہ رب العزت نے دریا کے اندر راستے بنا دیے، فرعون پیچھے آ گیا اور فرعون سارا کا سارا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا کے اندر غرق ہو گیا، وَأَضَلَّ فرعون قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، فرعون نے اپنے قوم کا برے راستے پہ لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہیں دکھایا، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا، پھر اللہ نے جو انہیں نعمتیں دی اس کا تذکرہ فرمایا، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے پر تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہوتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پہ قائم رہے، میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں، جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا موسیٰ تم اپنے قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے، انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آئے ہی چاہتی ہے اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں، اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، ایک منافق تھا سامری اس نے قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا، ایک بچھڑے کی شکل بنائی اس کے اندر ایک آواز پیدا ہو گئی اس کے اندر، اور بچھڑا بھی اس سونے چاندی سے بنایا جو انہوں نے فرعونیوں سے لیا تھا، اس سے ایک بچھڑا بنایا اس کے اندر سے ایک آواز سے آنے لگ گئی، تو قوم سے کہنے لگا سامری کہ تمہارا خدا تو یہ ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ہاں اور تو قوم اس بچھڑی کی عبادت کرنے لگ گئی، اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر فرمایا، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي، لوگوں کے سامنے ایک بچھڑا بنا کر نکال لایا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی، لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں کہیں اور چلے گئے، ہاں موسیٰ کہاں چلے گئے، یہاں معبود تو یہاں موجود ہے، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے نہ کوئی نقصان یا نفع پہنچا، جب مت ماری جائے نا مت ماری جائے تو قبر کے مٹی کے سامنے تو حاجتیں مانگتا ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اس سے حاجتیں نہیں مانگتا، جب مت ماری جائے تو وہ جو قبر کے اندر موجود ہے جو بیچارہ خود کفن کا محتاج تھا غسل کا محتاج تھا، ہاں وہ اس کی کیا حاجتیں پوری کرے گا، ہاں اور جو اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اسے پکارنے کی توفیق نہیں ہے، جب مت ماری جائے ہاں، اور جب اللہ گناہوں کی نعوست سے عقل چھین لے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہندو بھی کہہ کرتے ہیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں تو ہمارے موتم میں فرق کیا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. وہ کہنے لگے اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں تم اس بچھڑی کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، حقیقت میں تمہارا رب رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو، میری بات مانو. وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمع رہیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ کر کہا ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ حد ہارون نے فرمایا میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو نہ میرا سر نہ میرا سر، حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، میری بات کا پاس نہیں کیا، اس لیے میں خاموش رہا. ہاں ورنہ میں نے بہت سمجھایا سلیقے سے طریقے سے، لیکن اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ قوم ٹوٹ جائے اور انتشار کا شکار ہو جائے، میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. قال فما خطبک یا سامری. حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا میں ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی. جب جبرائیل امین بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرانے کے لیے آگے آگے تھے اور جہاں ان کی سواری قدم رکھتی تو اس کے نیچے سے سبزہ اگ جاتا تھا، پھر وہ قدم رکھتی تو نیچے سے زمین کے اندر سبزہ اگ جایا کرتا تھا، اس کے اندر ایک زندگی کی شکل تھی. تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی اور اس مٹی کو میں نے اس بچھڑے کے اندر ڈال دی تو اس کے اندر آواز آنے لگ گئی. ہاں آواز آنے لگی تو یہ وہ چیز تھی، تو اسے بد دعا دی. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی پر تیرا کام یہ ہوگا، لوگوں سے کہا کرے گا مجھے نہ چھونا، اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھے ٹلایا نہیں جا سکتا. تو سامری کے جرم کی سزا اس کو یہ دی گئی کہ تمام لوگ اس کا بائیکاٹ کریں، نہ کوئی اسے چھوئے نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے. اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو یہ سزا قانونی حکم کے ذریعے دی گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا کہ بعد روایت میں آیا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی تھی، کوئی شخص اسے ہاتھ لگاتا تو اس کو بھی اور ہاتھ لگانے والوں کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا. ایسی بیماری ہو گئی تھی جو اسے ہاتھ لگاتا اسے اور بخار چڑھتا، سامری کو بھی اور جو ہاتھ لگاتا اس کو بھی بخار چڑھ جاتا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ سامری کہتا مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ نہ لگانا، لامحساس مجھے نہ چھونا. ہاں ایسا لوگوں سے الگ ہو گیا اور اسی کے اندر خوار ہو کے مر گیا. اسی کا ذکر فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. حقیقت میں سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا ہر علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اے پیغمبر ماضی کے جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اس طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے. اسی کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا جس نے اعراض کیا قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت میں ان کا کیا بنے گا، جواب میں کہہ دو میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا، زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، اور کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار، ساری زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین بھی پہاڑ بھی زمین کی طرح زمین کے سطح کے بالکل برابر ہو جائیں گے، اونچ نیچ سب ختم ہو جائے گی. اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلیں گے کہ ان کے سامنے کوئی ٹیڑ نہیں دکھا سکیں. فرشتے آئیں گے اور قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب فرشتوں کے پیچھے چلیں گے. اسی کا ذکر فرمایا فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ. ایسی اونچی شان اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میں پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جبرائیل امین آگے قرآن سناتے جلدی جلدی اس کے ساتھ دہرایا کرتے تھے، اللہ فرما جلدی نہ کریں ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، اور اللہ سے علم کے اضافے کی دعا بھی کرتے رہیں. وَلَقَدْ أَعَدْنَا إِلَى آدَمَ. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول گئی، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. پھر آدم کے سجدے کا تذکرہ جو فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، پھر راندہ درگاہ ہوا، اسی کا تذکرہ فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. اور شیطان نے وسوسہ ڈال کے آدم سے خطا کروا دی، اور پھر ان کا جسے کہیں کہ سطر کھل گیا اور پھر انہوں نے جلدی جلدی پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپ لیا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ فرما رہا, ہم نے آدم کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کی اور ان کے رہنمائی کی, پھر انہیں دنیا کے اندر بھیج دیا اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ معاف فرمائے, جو اللہ کی ہدایت نامے سے اعراض کرے گا اللہ اس کی زندگی تلخ کر دے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے بھائی, اس لیے دنیا میں آپ کو ایک انسان بھی نہیں ملے گا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اور دل میں سکون رکھتا ہو. ایک انسان بھی نہیں ملے گا دنیا میں, ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اور سکون بھری زندگی گزارتا ہو. ایک انسان بھی نہیں ملے, قرآن نے کہا ہے. ہاں, اگرچہ گاڑی, کوٹھی, بنگلہ اور عہدہ, منصب, وزارت, مشرف, صدر, وزیر اعظم سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے یہ چیزیں لے لوں گا. یہ سب دے کر بھی اللہ بے سکون کر دیتا ہے. ہاں, یہ سب دے کر بھی بے سکون کر دیتا ہے. اور جو اللہ کا بنتا ہے, بظاہر ان میں سے کوئی بھی نقشے اس کے پاس نہیں ہوتے, چٹائی پہ سوتا ہے, ہاتھ کے نیچے سرانہ بھی نہیں ہے, ہاتھ رکھ کے سوتا ہے اور لسی پی کے سوتا ہے, لیکن بڑے مزے کی نیند سوتا ہے. ہاں, لیکن اس کے دل کے اندر سکون اور چین ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اصل چیز میرے عزیزو, کوئی بھی دنیا کا انسان اللہ کا مجرم بن کے زندگی گزارے وہ کبھی پرسکون زندگی نہیں پا سکتا. یہ ہمیں ایسا یقین ہے جیسے ابھی سورج نکلا تو آپ کہتے ہیں دن ہے نا, تو اس سے زیادہ یقینی یہ بات ہے کہ کوئی اللہ کا مجرم ہو اور دنیا میں پرسکون ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے امن اعرض عن ذکری, فرمایا جو ہمارے ذکر سے, ہماری یاد سے, مراد اللہ کی دی ہوئی زندگی, اس سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے, اسی کا ذکر فرمایا. اور کر اللہ انہیں اندھا اٹھائے گا, اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت سے اندھے ہو گئے تھے, تو جیسے انہوں نے یہ حرکت کی اللہ نے وہاں سزا بھی ایسے دی. افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم, پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے کبھی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا, جن کی بستیوں میں لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں. یقین جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں. آگے فرمایا فصبر علی ما یقولون, اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی, لہذا اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم اس پہ صبر کرو, اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی خوب تسبیح اور حمد کرتے رہو, رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو, دن کے کناروں میں بھی, تاکہ تم خوش ہو جاؤ. دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے کافروں میں مختلف لوگوں کے مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے. کافروں کے پاس ظاہری ترقی دیکھ کر ان پہ رش کی نگاہیں نہ ڈالو, تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں, اور تمہارا رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو. ایک بات سمجھائی کہ بیٹے نماز پڑھ لے اور خود نماز کی چھٹی کر لے تو کہاں بیٹا نماز پڑھے گا. پہلے خود استقامت کا مظاہرہ کرو, پھر گھر کے اندر دین زندہ ہوتا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم تمہیں دیں گے, اور بہتر انجام تقویٰ ہی کا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے, بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں پہ پیروی کرتے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو ہم سب انتظار کر رہے ہیں, لہٰذا تم بھی انتظار کرو, کیونکہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں. کل کل متربص فتربصوا فستعلمون اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى, یعنی دلیلیں اور حجتیں ساری تمام ہو چکی ہیں, اب اللہ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وہ وقت دور نہیں جب ہر شخص کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو کر واضح ہو جائے گا. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب.